پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم اپنے پروگرام کا آج آغاز کریں گے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیانی علاقے میں فیض آباد کے جو دھرنا اس وقت مذہبی جماعتوں کی جانب سے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سنی تحریک کے مرکزی رہنما جناب شاہد خوری صاحب ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جناب ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں, اور ممتاز تجزیہ کار سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, پہلے اس رپورٹ کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد شاید غوری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کو جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر بعض مذہبی جماعتوں کے جاری دھرنے کو آئندہ 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا حکم دیا ہے. ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے یہ حکم جمعے کو ایک شہری عبد القیوم کی درخواست پر جاری کیا, جنہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. فیض آباد انٹرچینج پر گزشتہ ہفتے سے مذہبی جماعتوں کے کارکن دھرنا دیے ہوئے ہیں, اور عدالت نے جمعرات کو بھی انہیں دھرنا ختم کرنے کا کہا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے تاحال دھرنا ختم نہیں کیا ہے. اس دھرنے کی وجہ سے پولیس نے اسلام آباد میں ٹریفک کے کئی راستوں کو بند کر دیا, جس کے باعث عام شہریوں کو آمد و رفت میں کئی مشکلات کا سامنا ہے. واضح رہے کہ دھرنے میں شریک سخت گیر موقف رکھنے والی تحریک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے سے متعلق ہونے والی تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی جسے پارلیمان نے درست کر دیا ہے, اور اب اس معاملے پر احتجاج اور دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ دھرنا دینے والی جماعتوں کے رہنماؤں کو ہائی کورٹ کے تازہ حکم کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, تاہم قبل ازیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے.
شاہد غوری صاحب, یہ بتائیے کہ اب ہائی کورٹ نے بھی یہ حکم دے دیا ہے اور ختم نبوت کا جو بل ہے وہ بھی منظور ہو گیا ہے سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی, اب اس دھرنے کو ختم کرنے میں کیا قباحت ہے, کیا چیز مانے ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارا موقع لیا, اور میں یہ کہوں گا کہ یہی مطالبہ اس میں نہیں تھا, بلکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ختم نبوت 7B 7C دیگر اسلامی صفات کو نکالنے کے ذمہ دار جو وزیر قانون زاہد حامد ہیں, انوشر رحمان ہیں, ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ تھا. اب اس کو ایک ادنا کی غلطی قرار دے رہی ہے حکومت, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا بلانک کیا ہے اور بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لا رہے ہیں, ان کے جو متضاد بیانات چل رہے ہیں اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کے متنازع بیانات علماء کی مشاورت سے جو شرعی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. تو غیر شرعی اگر کوئی حکومتی وزیر کو غیر شرعی عمل کرے گا تو اس کو اس کا حساب جواب تو دینا ہی پڑے گا. اب یہ بھی ایک جو انہوں نے جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی, اس پر ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کو برطرف کیا جائے.
مجھے ایک بات یہ بتائیے شاہد غوری صاحب, کہ آپ کو اندازہ ہے کہ عام آدمی کو اس سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ بیمار ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہے ہیں, لوگ اپنے کاموں پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو اس تکلیف کا بھی کوئی آپ لوگوں کو کنسیڈریشن ہے؟
بالکل, یہ بات ہم نے احتجاج کرنے سے پہلے کوئی 22 دن پہلے 25 دن پہلے اس کا اعلان کیا تھا, جس پر حکمرانوں نے وزراء نے اپنی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیا, جب پہلے سے معلوم تھا. جبکہ اس سے پہلے اشرف عاصف جلالی صاحب نے 11 روز دھرنا دیا اور اس پر 20 دن کا ٹائم طے ہوا تھا کہ 20 دن کے اندر اس کو مطالبات کو پورا کر دیا جائے گا. مطلب وہ مطالبہ تو وہ وقت بھی پورا ہو گیا, ہم نے اس پر جو ڈی چوک سے اس کو ختم کیا. اب اس کے بعد بھی اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ اس کا اعلان کیا جا چکا تھا, اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے آپ کے توسط سے کہ جب ایک دھرنا عمران خان دیتے ہیں 200 دن, تو اس کے لیے کتنا تکلیف ہوئی تھی, نہ وہاں پر کوئی الیکشن کمیشن کام کر رہا تھا, نہ پر وہاں سپریم کورٹ کام کر رہا تھا, اور وہاں کے اسکول جو ہے پورے 150 دن 170 دن بند رہے, اس وقت تو کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی, کیونکہ یہ اسلامی مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ یہود و نصارہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے, یہ مغرب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو بھی مغرب جو قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے ہم اس کے بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں, اور ہمارا جو حق بنتا ہے ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے مسئلے پر جو قدم لگائی گئی ہے کو حکومت اس کی ذمہ داری قبول کرے اور جو ذمہ داری بنتی ہے. اور کیا اس کے ساتھ ایک اور مثال دوں آپ کو میں جعفری صاحب, کہ جب ڈان لیگ کا مسئلہ ہوا تھا تو پرویز رشید صاحب کو فوری طور پر برطرف کر دیا, اس لیے کہ ان کی حکومت جانے والی تھی, ان کی حکومت پر بہت بڑا دھبا رہا تھا, ان کی حکومت کو بہت بڑا بلیم مل رہا تھا. انہوں نے وزیر اطلاعات پرویز رشید کو, اتنے سینئر ان کے سیاست دان ہیں, ان کو فوری طور پر برطرف کر دیا. ایک بیان پر مشاہد اللہ خان صاحب کو, ایک بیان پر جو انہوں نے کئی ملک سے باہر بیان دیا تھا ان کو فوری طور پر برطرف کر دیا. ان سب سے بڑھ کر پاکستان کا سب سے بڑھ کر مسئلہ, عالم اسلام کا سب سے بڑھ کر مسئلہ ختم نبوت کا ہے, اس کو حیثیت کیوں نہیں دیجیے ہمارا سوال.
اچھا اب مجھے میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد آپ کیا پلاننگ ہے, کیا ارادہ ہے؟ آپ خالی کریں گے علاقے کو, دھرنا ختم کریں گے, یا یہ کہ آپ حکومت کی جانب سے کسی ایکشن کے منتظر ہیں؟
میں آپ کو وضاحت کر دوں, ہم اس کا قانونی طور پر اس کا جواب بھی دیں گے, ہم ہائی کورٹ موو کریں گے انشاءاللہ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منسوخ شدہ جو قانون الیکٹرالک رول ہے 1974 میں مسلم اور غیر مسلم کی ووٹر کے الگ الگ شراب کے ساتھ انتخابی فہرستوں کی تیاری میں ختم نبوت کے متعلق جو نکات ہے اس کی شک کو پہلے کی طرح واپس آیا جائے, یہ کسی حد تک کام مکمل ہو گیا. آج انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا, بھی ہمارے معلومات ہے کنفرم میں شاید کی پوری نہیں ہوئی, کہ انہوں نے انٹرنیٹ پر یہ ویب سائٹ پر اپنا یہ جو اس کا 7B اور 7C اگر بحال کر دیا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر ہم بھی اس کو کورٹ موو کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسی حکومت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ہمارے مطالبات میں شامل ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور طبی سہولیات کے حوالے سے ان کے خاندان کو اعتماد میں لے کر اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر آواز کیوں نہیں بلند کر رہے, ان کو کیوں پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے, اس مطالبات میں یہ بھی شامل ہے. اس مطالبات میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اس عرصے میں تقریباً ان 3 مہینوں کے علاوہ جو پچھلے اس میں جو حضرت ممتاز قادری کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک سینکڑوں مقدمات علماء کرام پر شیڈول 4 کے حوالے سے اور دیگر مقدمات جو ہے وہ علماء کرام پر بنائے گئے, تو وہ اور کارگر اہل سنت پر بنائے گئے, پاکستان پولیس بنائے گئے, ان جھوٹے اور بے مقدمات کو ختم کیا جائے, یہ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہ بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے, اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے ختم نبوت کے جو ذمہ دار ہیں جو اس میں ترمیم کرنے میں وزیر قانون شاہد حامد انوشا رحمان, ان کو بھی برطرف کیا جائے, اور وزیر قانون جو سلانا صلاح اللہ انہوں نے جو متنازع بیان دیے ان کو بھی برطرف کیا جائے.
اچھا تو آپ ہائی کورٹ کے آرڈرز پر عمل نہیں کریں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد غوری صاحب. آپ کا ڈاکٹر مہندی حسن صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی تکالیف ہیں ان کے ازالے کے لیے کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب فرمائیے.
ہلو
جی فرمائیے.
جی
میرا سوال یہ ہے کہ
بات یہ ہے
جی
جی جی میں نے سمجھا
جی
کہ ہمارے یہاں پاکستان میں مذہب پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ مذہبی فلسفہ جو ہے اور مسلک جو ہے طرز زندگی مذہب کے مطابق اس کو بھلا کے صرف نمائش پہ یقین رکھنے لگے ہیں مذہب کی. جو ایم ڈی حضرات ہیں, ایم ڈی کمیونٹی ہے, اس کو آلریڈی غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے, اور جو آدمی بھی 95% پاکستان میں مسلمان ہیں جن کا ایمان کا حصہ ہے ختم نبوت, اور اگر کوئی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا اور کچھ اور اس کا سوچ ہے اور کچھ اور فلسفہ ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق مائنورٹیز کو بھی پاکستان میں رہنے کا حق حاصل ہے, اور ان کو یہ حق یقیناً نہیں ہے کہ وہ جو میجورٹی کا مسلک ہے اور میجورٹی کا طرز زندگی ہے اور ان کا ایمان ہے, اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں وہ حکومت کی کمزوری ہے. یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ اس کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی. لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ ان پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فیسلٹیز مہیا کریں. جی,
اس موقع پر یہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس صورتحال پر کمنٹ کرنے کے لیے ہم نے حکومت کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مصروف ہیں, وہ نہیں آ سکتے. وزیر مملکت برائے امور داخلہ جو ہیں طلال چودھری صاحب, ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں ملا. ہم نے ان کو ٹیلی فون بھی کیا, ان کو ٹیکسٹ میسج بھی کیا, اور وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب, ان کی طرف سے بھی ہمارے ٹیکسٹ میسج کا یا ٹیلی فون کا کوئی جواب نہیں ملا. اس لیے ہم مجبور ہیں, حکومت کا موقف اس سلسلے میں پیش نہیں کر سکتے. سلمان عابد صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس مرحلے پر کیا یہ سارا مسئلہ سیاسی ہے یا واقعی اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے؟
دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب چیزیں چلتی ہیں ہمیں اس کو سیاسی آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. یقیناً اس کے پیچھے پولیٹکس بھی ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک مذہبی مسئلہ بھی ہے. پہلی غلطی تو حکومت نے یہ کی کہ جب وہ اس طرح کی کوئی ترمیم کرنے والی تھی تو اس کو ایک باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تھا, اور ایک مشاورت کے ساتھ اگر وہ آگے بڑھاتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ان کو دیکھنی پڑی ہے. اور دوسری غلطی حکومت نے یہ کی کہ فوری طور پر اپنے آپ کو وڈرا تو کر لیا, لیکن اس میں جو لوگ ذمہ داران تھے ان کو کچھ نہیں, ان کی کوئی بات پرست نہیں کی گئی. کہ راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کی سفارشات کے اوپر بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. کوئی اس کے اوپر کوئی مطلب جو نتیجہ خیز ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کا پھر ایک رد عمل تو بہرحال مذہبی جماعتوں نے اٹھایا, لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت زیادہ تر مذہبی جماعتیں اس معاملے میں اس شدت کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہیں جس طرح کی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ سامنے آئے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ اس کے اندر سیاست کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر مہدی حسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ حکومتی کمزوری اتنی زیادہ بے بسی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ اس معاملے میں بے بسی اور لاچارگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور جس طریقے سے اسلام آباد کو
سلمان عابد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے ان دی مین ٹائم. جی آپ لائن پر ہیں سلمان عابد صاحب؟ آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اتنی دیر میں ہم کچھ کالر سے بات کریں گے. اٹک سے ہمارے ساتھ حافظ محمد صاحب ہیں. جی حافظ محمد صاحب.
جی السلام علیکم جناب. اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی
سر, جی گزارش یہ ہے کہ لال پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت ہے. ایک آدمی کی وجہ سے اگر وزیر قانون صاحب استعفیٰ دے دیں تو نہ عوام کو تکلیف ہوگی اور نہ تشدد کا راستہ اختیار ہوگا. تو کیا اس کی ذمہ دار صرف حکومت نہیں ہے؟ شکریہ.
متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے فرمائیے.
سب لوگوں کی انتہائی کمزور ترین حکومت ہے. ان کی کلریکل غلطی کیسی ہوئی نا, یہ بھی ان کی کمزوری ہے. یہ بھی انتہائی کمزور حکومت ہے. اس حکومت کو پہلے ہی سے استعفی دے دینا چاہیے عمران صاحب کے ڈالنے کے وقت, کیونکہ ان کے کوئی اختیار نہیں ہے. بس بھی فاتح والوں کے ساتھ ظلم برتری ہوئی ہے, فاتح والوں کے ساتھ ان کا بس چلتا ہے. باقی ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے دلّی میں.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ان حالات میں اس وقت تو جو صورتحال بن رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ہائی کورٹ کے جو احکامات ان کے بعد حکومت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیا رویہ ہونا چاہیے؟
دیکھیے,
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہوا ہے, جس طرح انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں, پہلے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے, اور اگر اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو بحال کرانے کے لیے جو بھی مناسب سمجھے وہ ایکشن لے, اور عوام کی آسانی کی خاطر اور ان کے حقوق بحال کرنے کی خاطر جو بھی اقدام ضروری ہے وہ اقدام کرے اور راستے کھلوائے. راستے بند کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا, خواہ ان کے جذبات کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں. نیک جذبات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے راستے بند کر دیں اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں, اس کی اجازت تو اسلام بھی نہیں دیتا. جی
ڈاکٹر میڈیسن صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اصل مانا بھی صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں آپ کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں, لیکن میں ایک کو میں تھوڑا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد پھر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ اس وقت سلمان عابد صاحب کے ساتھ اس وقت سلجھا کار بھٹا صاحب بھی ہیں, جو لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, یہ ختم نبوت کی جو بل ہے وہ منظور ہوا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, اس پہ ذرا گفتگو کریں گے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے ختم نبوت کی قانونی شکوں 7B اور 7C کو بحال کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا. قومی اسمبلی سے جمعرات کی شام منظوری کے بعد مسودہ قانون کو جمعے کی صبح سینٹ میں پیش کیا گیا, جہاں قانون سازوں نے اس کی منظوری دی. اگرچہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا اجلاس مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں آئینی ترمیم کے لیے بلوایا گیا تھا, تاہم اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا اور ختم نبوت سے متعلق تمام شکوں کی بحالی کا معاملہ ایوان کے اجلاسوں میں نمایاں رہا. لیکن سینیٹر راجہ ظفر الحق نے سینٹ میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کی تمام شکوں کی بحالی کسی دباؤ پر نہیں کی گئی ہے.
آج کی اس قانون سازی پر میں آپ کو اور حزب اختلاف کو, بالخصوص اس کے رہنما یا لیڈر کو یا لیڈرز آف ڈیفرنٹ پارٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی عقیدے کے مطابق, وہ کسی پریشر کے تحت نہیں, اپنے عقیدے کے مطابق اس کو پاس کیا ہے.
سینٹ میں وزیر قانون زاہد حامد نے نئی شکوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا,
ٹوٹل رولز کی تیاری میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ لاہوری گروپ, قادیانی گروپ, احمدی, یہ غیر مسلم کی سٹیٹس جو ہے یہ وہی رہے گی جو آئین پاکستان میں ہے, یعنی کہ غیر مسلم.
واضح رہے کہ اسلام آباد میں احتجاجی ریلی میں شریک رہنماؤں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں کی گئی مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار وزیر قانون زاہد حامد کو منصب سے ہٹا دے, تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وزیر قانون کا کوئی کردار نہیں. وزیر قانون زاہد حامد نے جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر کہا کہ ان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں, جبکہ وہ اور ان کا خاندان سچا عاشق رسول ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سلمان عابد صاحب, جب آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں سیاست بھی لوگ تلاش کرتے ہیں. یہ جو بل منظور ہوا ہے اب سینٹ میں اور اسمبلی میں, یہ بالکل واضح ہے, اب اس میں کہیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, تو اب بھی صرف دوسرے مطالبات کے اوپر لوگوں کو اتنی تکلیف دینا, یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیے, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بالکل جسٹیفائی نہیں ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں, جعفری صاحب, کہ حکومت نے یہ تو مان لیا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی، کیوں کر پیدا کی، اور جو کمیٹی میں نے کہا جو راجہ ظفر کی سربراہی میں بنائی تھی اس میں جو ذمہ داران آئے تھے ان کو کیوں نہیں جواب دہ کیا گیا، اس سے بھی زیادہ جو ہے ایمبیگیوٹی کریٹ ہوئی ہے، اور اس سے بھی سیاست دان جو ہیں یا جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمیشہ سے پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ جب حکومتیں اپنے فیصلوں میں ویکیوم چھوڑتی ہیں، خلا چھوڑتی ہیں، تو اس کا فائدہ پھر ان کے مخالفین اٹھاتے ہیں. اب اگر حکومت جو ہے ذمہ داران کا جو تعین کیا گیا ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو پھر یہ جو تحریکیں ہیں اس طرح کی جو مذہبی انتہا پسندی پر مبنی ہے یا مذہب کو بنیاد بناتی ہیں وہ تو اپنا مطالبہ ضروری شدت سے پیش کرتی رہیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ جن لوگوں سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ضرور کرتی، کیونکہ صرف محض زائد حامد کا یا کسی اور کا یہ کہہ دینا کہ یہ صرف غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے، ہمارے یہاں دیکھیے عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ ڈرافٹ میں کوئی تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ترمیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شک بدل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پہلے سوچ بچار ہوتی ہے، اس کے بعد ہی اس فیصلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو حکومت سے غلطی ہوئی ہے. اب کیونکہ حکومت اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ذمہ داران کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ اس طرح کی جو تنظیمیں جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی سیاست کو چمکائیں گی اور ثابت کریں گی کہ جناب وہ سچے عاشق رسول ہیں اور حکومت جو ہے انہوں نے جان بوجھ کر یہ معاملہ خراب کیا ہے. تو اس سے پھر جو ہے وہ ان کے خلاف ایک نئی نفرت جو ہے یا جو سیاست ہے ان کے مخالفانہ بنیادوں پر وہ پیدا ہوگی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ذوالفقار بھٹو صاحب، یہ بتائیے کہ یہ قانون پہلے بھی موجود تھا کہ احمدی جو ہیں وہ اقلیت ہیں، لاہوری ہوں یا جو بھی ہوں، اب وہ اس کی تجدید تھی، اس کی دوبارہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کا مطلب کیا ہے، ذرا قانونی زبان میں اور آئینی زبان میں سمجھائیں ہمارے سننے والوں کو.
دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان میں انتہائی غیر سنجیدہ قانون سازی ہوتی ہے. یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 5% افراد کو بھی قانون کے اوپر اور آئین کے اوپر ان کو عبور حاصل نہیں ہوتا. اور اگر آپ ایک عام ایم این اے سے یا ایک عام سینیٹر سے آپ ایک بیسک چیز بھی پوچھ لیں آئین کی تو آپ حیران ہوگے کہ ان کو بالکل نہیں معلوم ہوتا. یہ پاکستان کی اسمبلیاں اس طرح چل رہی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑا کر دیتا ہے، اس کو فون آ جاتا ہے کہ جی آج آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. اس طریقے سے ان کو بیسک اسپیڈ کا نہیں پتا، بیسک لا کا نہیں پتا، بیسک کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا. جہاں تک تعلق ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس قانون سازی سے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی قسم کی غیر سنجیدہ قانون سازی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے امینڈمنٹ کی گئی، جس طریقے سے ریورس کیا گیا اس تمام سسٹم کو، اس سے بھی ان کا غیر سنجیدہ ہونے کا نظر آتا ہے. مطلب ان کو نظر آ گیا ہم نے غلطی کی، اگلے دن سیشن طلب کیا اور اس میں جناب اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی، اس میں سینٹ نے تبدیلی کر دی اور اس طریقے سے بعد میں اب انہوں نے کر دی. اور جس دباؤ کے تحت یہ دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اگر یہ لوگ روڈوں پر نہ آتے تو یہ کہ انہوں نے بہت غلط رسم پیدا کر دی پاکستانی حکومت نے کہ اب ذرا ذرا بات پہ دیکھیں لوگ آ جاتے ہیں. مجھے پرسوں بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ رات کو لیٹ آورز میں ایک بچے کو جو پانچویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اوپر سے سردی میں بارش ہو رہی تھی اور اس کو میں نے بہت اچھی کے عالم میں روڈ پہ کھڑے ہوئے دیکھا. یعنی کہ 4 گھنٹے اسکول سے چھٹی کے بعد بھی وہ ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے وہ وہاں پر بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا. خواتین بیچاری جا رہی ہیں اور بڑے عجیب انداز میں لوگ وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو نئی رسم پیدا کر دی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لیک آف کانفیڈنس ہے پاکستانی اداروں میں.
میرا جو بنیادی سوال تھا بھٹا صاحب وہ یہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوا جو اب یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ بل منظور ہوا. یہ بل تو پہلے بھی منظور ہو چکا تھا، یہ قانون تو پہلے بھی موجود تھا، اب کیا فائدہ اس کا؟
دیکھیں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے صرف ایک لوگوں کو سیٹسفیکشن کرنے کے لیے، دیکھیں جو لا پہلے موجود تھا وہ چینج نہیں ہوا. جو انہوں نے ان کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا وہ تو اقلیت میں تھے، پہلے بھی تھے، ادروائز
exactly, جی.
کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اتنی زیادہ. لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں ہر آدمی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی ایسے ایشو کو پکڑ لیتا ہے جس کے اوپر وہ شور کرتا ہے، لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور وہ بڑا کامیاب لیڈر بن کے سامنے آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران میں بھی جن افراد نے دھرنے دیے ہیں اور جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو پاکستان میں کوئی بھی نہ جانتا ہو، لیکن اب ان چیزوں کی وجہ سے وہ سامنے آ رہے ہیں اور ان کے نام سامنے آ رہے ہیں، الیکشن میں کل کو وہ اس کے بینیفٹ لیں گے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 70 کے تحت جو ہے یہ ہاؤس جو ہے یہ کام کرتا ہے، آرٹیکل 55 جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کورم کتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. 1/4 کم از کم لوگوں کی جو پریزنٹیشن ہے ریپرزینٹیشن وہاں پر جو ایم این ایز وہاں پر ہونے چاہیے ایم پی ایز وہاں ہونے چاہیے. اگر صوبائی اسمبلی کا ہوتا یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ تعداد وہاں سامنے جاتی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر صرف 1/4 ہی ریکوائرڈ ہے 1/4 جو ہے اس پہ کورم, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر اس کی نشاندہی کرے کہ جناب یہ کورم پورا نہیں ہے تو ادر وائز تو 1/4 سے کم لوگ بھی اگر کوئی آبجیکشن نہ کرے تو قانون سازی. یہ بہت غیر سنجیدہ چیزیں ہیں اور اس سے کسی قانون سازی میں جن کو کلیئر ڈکلیئر کیا گیا تھا اس پہ یہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن چلیں ایک غلطی ان سے ہو گئی, انہوں نے تسلیم کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ نے اس کو وڈرا کر لیا تمام چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد یہ دھرنوں کی اور کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سے ڈسکس کر وہ دیکھیں مجھے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام چیزوں میں ایک بات سامنے آ گئی کہ پاکستان کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے یہ بھی خوفزدہ ہے, ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں ہمارے خلاف سازش نہ ہو جائے, وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اور لا لیسنس کا عالم یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر 5 منٹ کے لیے بھی ٹریفک بلاک ہو کسی جگہ کا, آپ یہ دیکھیں ایمبولینسز کئی لوگ مر گئے ایمبولینسز کے اندر, بچے عورتیں اور تمام چیزیں. تو یہ گورنمنٹ نے ایک ایسے حالات پیدا کر دی ہیں اور لیک آف کانفیڈینس جو اداروں کا ہے اور ایک دوسرے پہ شک و شبہات جو ہیں انہوں نے صورتحال کو بہت زیادہ کشیدہ کر دیا اور آئندہ کے لیے ایک ایسا راستہ پاکستان میں کھل گیا کہ آئے دن یہ لاقانونیت اور روڈوں کا بند کرنا جاری رہے گا.
اصل میں ہم اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن سے بات کریں گے آپ دونوں صاحبان سے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ کالرس ہیں, ذرا ان سے بات کر لیں. اسلام آباد سے میاں محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی میاں صاحب.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, فرمائیے.
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے یا عوام کے خلاف ہو رہا ہے؟ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ عوام وہ جو نمائندے ہیں عوام کے جن کو ووٹ دیے ہم لوگوں نے اسلام آباد میں اور پنڈی میں, وہ کدھر ہیں؟ وہ سامنے آئے نا, وہ ہمارے سبوں سے چھڑائے نا. ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں زندگی سے. یہ حکومت کہاں ہے؟ ہمارے نمائندے کہاں ہیں؟
اچھا, قصور سے محمد طارق چغتائی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی فرمائیے.
جی السلام علیکم. وعلیکم
جی. جی فرمائیے.
جی جی ہلو. جی ہاں جی, میری گزارش یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی, اور نہ تو میاں صاحب کو پتا کہ مجھے نکالا کس نے, مجھ سے غلطی کیا ہوئی, اور نہ یہ وہ کہتے ہیں زاہد احمد صاحب بے قصور ہیں. تو ذرا یہ بتایا جائے کہ قصور بار ہے پھر کون؟ دیکھیں جابر صاحب, ایک ہوتی ہے غلطی, ایک ہوتا ہے جرم. آقا کی حرمت کے بارے میں ایسی وہ تبدیلیاں کرنا, اس کو یہ غلطی کہتے ہیں؟ اور بھائی یہ تو جرم ہے, اور یہ ایسی باتیں اسلامی جمہوریہ, مجھے شرم آتی ہے ایسے موضوع پہ بات کرتے ہوئے ان کی سوچ پر اور ان کی رائے پر. انہوں نے اگر کیا ہے تو وہ چلو ڈکلیئر کریں, فرض کریں غلطی ہے, تو قوم کے سامنے آ کر معافی تو مانگیں. یہ تو نہیں طریقہ کار ایسا.
اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. انعام اللہ صاحب لکی مروز سے فرمائیے.
ایک دھرنا کئی مہینے چلتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا, ایک دھرنا 14 دن چلتا ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ حکم دیتا ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جائے, کیا یہ کلا تضاد نہیں ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ ہے, ایک اسلامی ریاست ہے, ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مذاق ہے جی.
اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں بابا جی نوشہرہ سے. جی
ہاں جی, بابا جی کی بات کر رہا ہوں نوشہرہ سے.
جی بولیے.
یہ جو بہت سخت ترین موقف والے مولوی لوگ ہیں, حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ اس کو روک سے اٹھا لے, کیونکہ اسکول کے لیے بچے جانا ہے اور کاروبار کرنا ہے, مطلب کہ تجارت کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے, ان کو نکال لے, سخت ترین دنڈا اٹھا لے گی.
چلیں ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, جو ہم گفتگو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یہ بتائیے کہ جو پوری صورتحال ہے اس وقت, اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی حکومت کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتی اس لیے کہ وہ حکومت کا تو کوئی نمائندہ یا موجود نہیں ہے وضاحت کرنے کے لیے بار بار کی کوششوں کے باوجود؟
یہ ہے کہ حکومت ایک ڈر اور خوف کی کیفیت کا شکار ہے. آپ کو پتا ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے پاس جس طرح سے واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد کوئی انتظامی اقدام کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی ایسا وائلنس ہو جو ان کے لیے ایک نیا مشکل پیش کر دے. اس لیے کوشش تو یہ کی جا رہی تھی کہ بات چیت کے ذریعے, مکالمے کے ذریعے معاملے کو ریزالو کیا جائے, لیکن ابھی تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے حکومت بھی ایک خوف کی کیفیت کا شکار ہے, اور انتظامیہ بھی جو ہے وہ بھی کسی بڑے ایکشن کرتے وقت ایک گھبراہٹ کا شکار ہے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس طرح سے آرڈر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ساری ذمہ داری انتظامیہ پہ ڈالنے کی جو رواج ہمارے یہاں پڑ گیا, اس لیے انتظامیہ بھی کوئی بڑا ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کا پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں اور اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ پولیٹیکل اسکور کرنے کے لیے حکومت کو ایک ٹف ٹائم دیں گی. جہاں ایم ایم اے کی بحالی کی بات چل رہی ہے, مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی بات چل رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ جو معاملہ ہے مذہبی جماعتیں جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا کر ان بڑی جماعتوں کو ایک ٹف ٹائم دیں گی. خاص طور پہ پی ایم ایل ایم کے لیے ایک پورا پروپیگنڈا پہلے ان کے خلاف ایک کرپشن بدعنوانی اداروں سے ٹکراؤ کے حوالے سے چل رہا ہے, اور دوسرا اگر یہ معاملہ ایک مذہبی بنیادوں پہ چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست یا پی ایم ایل ایم کی سیاست کو ایک بڑا دھچکا لگے گا. اور پھر اس پوری مجموعی جو دورانی کیفیت ہے اگر یہ مذہبی بنیادوں پر آگے بڑھتی ہے تو اس سے آپ کا جو سیاسی نظام ہے اس کو بھی مفلوج کیا جائے گا, اور انتظامی نظام تو پہلے ہی مفلوج ہو چکا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو غلطی حکومت نے کی ہے اب یہ اس کی غلطی اس کا سزا جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ریاست بھگت رہی ہے, کیونکہ ہم نے ایک یک طرفہ طریقے سے جو معاملات ڈیل کیے ہیں اس کے نتیجے جو ہے وہ منفی طور پر سامنے آ رہے ہیں.
اچھا ذوالفقار بھٹا صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ آئندہ لوگوں کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بنتی ہے کہ حکومت جو ہے کوئی ایکشن نہیں لے رہی, باوجود جو بھی وجوہاتوں ظاہر اس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اور وہ آنا بھی نہیں چاہتے بار بار کی دعوت کے باوجود اوائڈ کرتے ہیں میڈیا پر آنے سے, کیا اس سے انکریجمنٹ ہوتا ہے دوسرے گروپوں کا دوسرے لوگوں کا بھی اس قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے؟
دیکھیں اگلے 8-9 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے آج رات کے. اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ اگر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو اس میں کون لوگ حصہ لیتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ سیولین گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے, ان کو اس بات کا شاید شک موجود ہے ان کے ذہنوں میں کہ کہیں ہمیں کسی جگہ ٹریپ نہ کر دیا جائے. اس وجہ سے انہوں نے انتظامیہ کو انڈر ہینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کسی قسم کی کوئی ایسی کاروائی نہ کریں جس سے کسی قسم کی کوئی بات ہو, اور اس میں سارے ادارے ہر ادارہ اوائڈ کر رہا ہے, ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر کسی بھی ادارے میں کوئی کاروائی کی تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور اس چیز سے جو سب سے زیادہ نقصان دہ صورتحال پیدا ہوگی پاکستان میں کہ آئندہ سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک کے اوپر ان کو منع نہیں کیا گیا اور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا. دیکھیں ڈی چوک کا جو معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک کنارے کے اوپر تھا اور اس سے لوگ ڈسٹرب نہیں ہو رہے تھے, یہ بالکل فیض آباد کے اس کے اوپر ہے جس کے تمام اسکولوں کے بچے, راول پنڈی اسلام آباد جانے والے ہزارہ بچے, عورتیں بچے لوگ جو سفر ہم لوگ 15 منٹ میں کرتے تھے یا آدھا گھنٹے میں کرتے تھے تقریباً 4 گھنٹے لگ رہے ہیں وہاں سے آپ کو نکل کے اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک جانے کے لیے 3-4 گھنٹے بزی آور میں لگ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہائی کورٹ نہیں آڈر ایسے کیونکہ وہ جگہ جو انہوں نے سلیکٹ کی ہے وہ بڑی مین جگہ ہے. اور بات یہ اس چیز سے جو آئندہ کے لیے جو چیز پیدا ہوگی اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہاں پاکستان جو ہے وہ انتہا پسند گروپوں کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے اور وہ پاکستانی انتظامیہ بے بس ہے. یہ بہت غلط میسج جو ہے میں سمجھتا ہوں جا رہا ہے, اور حکومت کو اب یہ چاہیے کہ کوئی طریقہ کار نکالے, کوئی پرائیویٹ کوئی اس طریقے سے کہ, اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ سول اداروں کے بس کی بات نہیں. اگر آج رات میں آپریشن ہوتا ہے اور سول ادارے اس کے اوپر کوئی کام کریں گے تو میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ چیزیں اور کمپلیکیشن کی طرف چلی جائیں گی, کیونکہ کچھ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ وہاں کچھ ایمریشن بھی پایا جاتا ہے جو کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. ایسی صورتحال میں سیولین ایڈمنسٹریشن اور سیولین اتھارٹیز کی بس کی بات نہیں ہونی
چاہیے. بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب اور جناب ذوالفقار بھٹا صاحب. اب ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت تو پیٹن کے سرور باری صاحب موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ کالرس ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے. دراز خان صاحب چترال سے, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. رحمت قیوم صاحب چترال سے بھی, ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
پروگرام خطاب کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
سرور باری صاحب، میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو خواتین کو ووٹروں کی فہرست میں شامل کرنے کے حوالے سے، اس کو سن لیتے ہیں پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں اس پر۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے چاروں صوبوں میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ مہم آئندہ ماہ سے شروع ہوگی، جو ممکنہ طور پر 18 اپریل 2018 تک جاری رہ سکتی ہے۔ کمیشن کے ایک بیان کے مطابق اس مہم میں پنجاب کے 27، سندھ کے 24، خیبر پختونخوا کے 16، صوبہ بلوچستان کے 11 اضلاع کے علاوہ وفاقی دارالحکومت میں خواتین ووٹروں کا اندراج کیا جائے گا۔ گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب نے اعتراف کیا تھا کہ اب بھی ملک میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ نہیں بنے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کئی خواتین نے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ تک نہیں بنوایا ہے، جو ووٹ کے اندراج کے لیے ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے خواتین کے لیے شناختی کارڈ کے حصول کے عمل کو سہل بنانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرہ نے بتایا ہے کہ نئے شناختی کارڈ بنوانے والی خواتین سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اور ان کے لیے سارے عمل کو آسان بنایا جائے گا۔
سرور باری صاحب، یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بظاہر الیکشن بہت قریب ہے اور اعداد و شمار یہ ہیں کہ کوئی 1 کروڑ خواتین ووٹرس ایسی ہیں، خواتین ایسی ہیں جن کے ووٹ رجسٹر نہیں ہے، کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ان سب کو کارڈ بھی بنوا دیے جائیں، ان کو ان لسٹ بھی کر لیا جائے؟
دنوں سے چل رہی ہے، ہم لوگ بھی اس میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی سول سوسائٹی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جس سے میرا بھی تعلق ہے،
جی،
ہم لوگ پچھلے کئی ماہ سے اس میں شد و مد کے ساتھ وہ خواتین جو رجسٹر نہیں ہیں نادرہ کے ساتھ ان کو ان لسٹ کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں محلہ محلہ جا کر۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو گیپ ہے وہ ہم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ 1 کروڑ جو 21 لاکھ عورتیں مردوں کی نسبت کم ہیں رجسٹرڈ، وہ پورا گیپ مجھے نہیں خیال کہ وہ ہم 100% اس کو دور کر سکیں گے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان میں جو ابھی فرد شماری ہوئی ہے 2017 میں، اس کے مطابق 100 مردوں کے مقابلے پہ 197 عورتیں ہیں، 97 عورتیں ہیں۔ تو ویسے ہی پاکستان میں جو خواتین اور مردوں کا ریشو ہے وہ بہت سکوڈ ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہی وجوہات تقریباً جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو خواتین جو ہیں وہ جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، وہ وجوہات وہاں پہ بھی ہیں کہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، سیگریگیشن ہے، ان عورتوں کی موبلائزیشن، ان کی جو سوشل موبیلٹی ہے اس پہ سخت پابندیاں ہوتی ہیں۔ نوجوان بچی جو 18 سال کی ہو جائے جس کا ووٹ بننا ضروری ہے اور شناختی کارڈ، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نادرا کے آفس جا سکے۔ تو اس لیے بہت ساری جو سماجی پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے خواتین کی رجسٹریشن۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین کی تعداد سکولوں میں، کالجز میں اور لیبر فورس میں صرف 12% ہے، اور اسی طرح صرف 3% خواتین پاکستان میں جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، تو شناختی کارڈ کی جو ضرورت ہے مرد کی نسبت وہ عورت کو کم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جو میں نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں کہ جی سوشل موبیلٹی کا ایشو ہے، سیگریگیشن کے بہت سیریس ایشوز ہیں، عورتوں کی جو ان کے اوپر ریسٹرکشنز بہت ہیں، وہ ریسٹرکشنز دور کرنے کے لیے پاکستان کی جو این جی اوز ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ ان رکاوٹوں کے باوجود جو ہے عورتوں کو بہت بڑی تعداد میں باہر نکالا جا سکے۔ اس کے لیے بہت سارے انسینٹیو بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو نادرا کی وین ہے رجسٹریشن والی، وہ گاؤں گاؤں محلے محلے جائے تاکہ عورتوں کو زیادہ لمبا فاصلہ نہ طے کرنا پڑے۔ اور تو سی این اے سی لینے کے لیے جو شناختی کارڈ ہے اس کے لیے جو فیس ہے وہ اس کو ویو کر دیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم کوشش کر رہے ہیں یہ. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو 1,21,00,000 خواتین کم ہیں مردوں کی نسبت, اگر ہم مان ہی لیں کہ ہمارے ملک میں خواتین مردوں کی نسبت ویسے ہی کم ہے, تو 1,00,00,000 تو خواتین پھر بھی ایسی ہیں جو رجسٹر نہیں کی گئی, اور ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ینگ بچیوں کی ہے جو 18 سال سے 25 سال والی.
اچھا سر بھائی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں کہ جہاں پر جو میل ڈومینیٹڈ ہیں, جہاں پر عورتوں کو باہر نکلنے کی, ووٹ ڈالنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن یا گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟
وہ دیکھیے, جو ابھی 2017 کا الیکشن بل ہے اس میں اس چیز کو روکنے کے لیے کہ جو معاہدے ہو جاتے تھے سیاسی جماعتوں کے درمیان کہ وہ کسی بھی عورت کو اپنے حلقے میں ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے, اس کا بندوبست تو اب ہو گیا ہے کہ اگر کسی حلقے میں 10% سے کم عورتوں کا ٹرن آؤٹ ہے تو وہاں پر الیکشن جو ہے نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیے جا سکتے ہیں. تو وہ سول سوسائٹی کی ایک جدوجہد کے باعث اور کچھ جو ہے بین الاقوامی جو برادری ہے اس کے دباؤ کے باعث یہ ہمارے اب آئین کا قانون کا حصہ ہے کہ ایسی پارٹیوں کو سزا دی جا سکتی ہے. تو ایک تو وہ ایک کیا ہے, دوسرا یہ کہ اب یہ جو ساری کمپین چل رہی ہے اس کے باعث جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ معاملہ, یہ جو مسئلہ ہے. لیکن یہ میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پنجاب جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ سمجھا جاتا ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ, 1,21,00,000 میں سے پنجاب کا حصہ جو ہے وہ 61,00,000 سے زیادہ عورتیں, یعنی کہ کوئی 56% جو ہے جو ٹوٹل خواتین رجسٹرڈ نہیں ہے, جو گیپ ہے وہ 57% جو ہے تقریباً وہ پنجاب میں آتا ہے. اور دوسری جو بڑا صوبہ ہے وہ سندھ ہے جہاں پر تقریباً 20,00,000 جو خواتین جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم ہیں. اور اسلام آباد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی 50,000 عورتیں مردوں کی نسبت کم رجسٹرڈ ہیں, حالانکہ اسلام آباد کافی ایڈوانس ہے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گیپ دیکھیں تو فاٹا میں گیپ بڑھ گیا ہے. فاٹا میں خواتین کی رجسٹریشن 2013 کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے. 2013 میں فاٹا میں 47 جو ہے وہ پرسنٹ تھا, اب ابھی بھی بہت بڑا گیپ موجود ہے. تو اسی طرح جو کے پی کے میں ہے, کے پی کے غالباً واحد صوبہ ہے حیرانگی کی بات ہے جہاں پر جو ہے وہ گیپ بڑا نہیں ہے, تقریباً اس کی پرسنٹیج وہی کی وہی ہے جو پہلے تھی. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سول سوسائٹی, گورنمنٹ, الیکشن کمیشن, نادرا اور جو سیاسی جماعتیں اگر سب مل جائیں تو یہ گیپ ہم یقیناً کم کر سکتے ہیں.
اچھا یہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ آنے والا جو بھی الیکشن ہوگا, اگر الیکشن ہوتا ہے 2018 میں, تو خواتین کا یہ جو گیپ اس وقت نظر آتا ہے یہ کس حد تک فل ہو جائے گا؟
دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہم اس کو 50% تو ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی ہم لوگ جن ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں, ہم خود, میں ذاتی طور پر, فیصل آباد بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں اور لسٹیں بنا رہے ہیں, اور کافی انتھوزیزم ہے خواتین میں بھی اور مردوں میں. وہ جو مسائل تھے ان کو حل کیا ہے, ہر ولیج میں کمیٹیاں بنا رہے ہیں, تو عورتیں بڑی تعداد میں جا رہی ہیں. ہم خواتین کے لیے کچھ انسینٹو بھی دے رہے ہیں, مثلا اگر کسی گاؤں میں بہت بڑی تعداد میں عورتیں نکلتی ہیں تو پھر وہاں بچیوں کے اسکول میں سہولیات بہتر کرنے کے لیے, بچیوں کے لیے وظائف دینے کے لیے, وہ ہم ایک کمپین کر رہے ہیں کہ اگر لوگ باہر نکلیں گے اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے. مردوں کو بھی ہم انسینٹو دے رہے ہیں جیسے موٹر سائیکل وغیرہ ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ گیپ جو ہے نا 50% تو ہم یقیناً, میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیپ جو ہے 1,21,00,000 سے گر کر شاید 60,00,000-50,00,000 تک رہ جائے.
بہت شکریہ سرور باری صاحب آپ کا, اور سامعین قبل اس کے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, مسعود عبدالی صاحب ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ ہیں انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کے لیے. ہمارے ایک کالر ہیں محمد عقیل صاحب جھنگ سے, ان سے ذرا بات کر لیں. جی عقیل صاحب.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آپ خیریت سے ہیں؟
جی اللہ کا شکر ہے, فرمائیے. جی اللہ کا شکر, آپ فرمائیے.
بڑی دیر تک آپ مجھے لائن پہ رکھتے ہیں, موبائل سے میں نے کال کر لی ہوتی ہے اور یہ موبائل پہ جو ہے رقم ختم ہو جاتی ہے اور کال ڈراپ ہو جاتی ہے.
مگر یہ کال تو مفت ہے بھائی, یہ تو مفت کال ہے ہماری. تو
یہ موبائل سے تو یہ ہماری طرف سے مفت نہیں ہوتی, یہ پیسے کاٹے جاتے.
اچھا 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 اچھا. مگر اب کیا کریں عقیل صاحب, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کالرس ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ جو جس آرڈر میں آتے ہیں اسی میں بات ہوتی ہے. آپ لائن پر ہیں؟ آپ کی لائن دیکھی پھر ڈراپ ہو گئی. چلیں مجبوری ہے, اب ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عبدالی صاحب, پہلا موضوع جو ہے ہمارا وہ یمن کا ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں نے اپنی یہ اپیل سعودی لیڈ کولیشن سے دہرائی ہے کہ جو بلاکیڈ ہے یمن کا اس کو ختم کیا جائے تاکہ وہ بڑی تعداد میں جو لوگ جن کی زندگیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں ان کو بچایا جا سکے اور وہاں امداد پہنچائی جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا کیا رسپانس ہونا چاہیے اور یہ رسپانس ابھی تک کیوں نہیں آیا؟
شکریہ جعفری صاحب. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ میں سب سے پہلے سچائی شہید ہوتی ہے, تو یہاں بھی معاملے یہ ہوا. اور یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے, کل کے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ وہ ایسا انسانی المیہ ہے جو انسان نے جنم دیا جسے, مطلب میں صرف ایک مختصر سے کچھ آپ کے سامنے عدد و شمار رکھوں گا. آپ دیکھیں کہ یمن کی جو آبادی اب 2.25 کروڑ ہے, اس میں سے 1,70,00,000 افراد ایسے ہیں اس وقت آج کے دن تک جن کو ٹھیک سے کھانا میسر نہیں ہے. ان میں سے 1.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو صحت کی سہولت میسر نہیں ہے, اور کل کی اطلاع کے مطابق 400,000 بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت کے جس کہتے ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہے. 900,000 افراد ہیضے سے متاثر ہیں, اور ایک نیا مرض ڈپتھیریا خناق جس کو کہتے ہیں سانس کی بیماری, وہ کل سے شروع ہوئی ہے. ان کل دریافت ہو تو رہی بہت دن سے, اور صرف 4 دنوں کے دوران 120 مریض لائے گئے ہیں جس میں سے 14 فوت ہو گئے. تو اب اندازہ کریں کہ یہ انسانی المیہ ہے وہاں پر. اور وہاں یہ ہو رہا ہے ایک اور چیز کہ یہ دونوں جو ہیں, یہ دو فریق وہاں پر ہیں, سعودی لیڈ جو جسے کہتے ہیں گلف کولیشن ہے جس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے, اور دوسری طرف ایران کی مدد سے حوثی باغی ہیں. یہ تین دونوں الزام لگائے, مثلا کل سے جہاز جو ہیں وہاں کے ایک بندرگاہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں جو الحدیدہ کی بندرگاہ ہے بہت بڑی صنعا کے پاس, وہاں پر جہاز کھڑے ہوئے ہیں, وہ آف لوڈ نہیں ہو پا رہے اس لیے کہ دونوں کے درمیان یعنی وہ کہتے ہیں سعودی کہتے ہیں کہ یہ پورٹ استعمال ہو رہی ہے اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے, لہٰذا ہم اس کے اوپر کسی جہاز کو نہیں آنے دیں گے, اور دوسری طرف حوثی اس کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں. ایک اور بات یہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحدیدہ جو ہے وہ سعودیوں کے قابو میں ہے, جبکہ سعودیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے آدھے حصے کے اوپر حوثیوں کا قبضہ ہے. نتیجے کے طور پہ یہ ہو رہا ہے ان دونوں کی لڑائی میں صحیح معنی میں اب زندہ کے اگر 2.25 کروڑ لوگوں میں سے 1,70,00,000 افراد شکاروں خوراک کی کمی کا, تو اس ملک میں رہا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایران اور سعودی عرب اس ملک میں کیا لیں گے, کیا وہ لاشوں پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں وہاں پر, یعنی ایسا انسانی علم ہے. پھر اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ کل یونیسیف نے اور WHO دونوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اب 1 مہینے سے زیادہ وقت باقی نہیں ہے, اگر مزید 1 مہینے تک یہ امدادی کاروائی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد یہ معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہمیں تدفین کے لیے ایک ٹیم بھیجنی پڑے گی, انسانوں کو بچانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا.
اچھا, دوسرے اقوام متحدہ کی اپیل نہیں ہو رہی, لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کا اس حصے میں جو رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کس قسم کا ہے, کس نوعیت کا ہے؟
دیکھیں انتہائی مایوس کن رول ہے ساری دنیا کے اس مسئلے کے اوپر, کہ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ لڑائی 2014 کے آخر سے چل رہی ہے, یہ مسلسل خلیجی ممالک اور ایران کی مدد سے حوثی باغی یہ لڑ رہے ہیں. باغی تو میں نہیں کہوں گا, ظاہر ہے آدھے ملک میں ان کا قبضہ ہے, یعنی یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا موقف ہے, کس بات پہ لڑائی ہے, یعنی کیا مسئلہ کیا ہے وہاں پر. اور پھر ان لاکھوں جو 2.25 کروڑ یمنی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے بالکل اس کو بیافرا بنا دیا, نہیں اس وقت ایسا قحط جو ہے شاید افریقہ کے بعد دنیا میں کہیں پر نہیں ہو جہاں پر اندازہ کہہ رہے ہیں کہ 1.70 لاکھ 2.5 لاکھ, اس مطلب تو 90% آبادی جو ہے وہ قحط کا شکار ہے, وہاں پر خوراک کی کمی کا شکار ہے. قحط تو ابھی نہیں کہتے اسے, خوراک کی کمی کا شکار ہے. 4.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ بیمار ہیں, وہاں پر ہیضے کی وبا ہے, وہاں پر ڈپتھیریا کی وبا ہے. تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عالمی جو برادری ہے وہ کیا کر رہی ہے. عمان ہے قریب میں, عمان کاروائی کیوں نہیں کرتا, یو ای تو خود شریک ہے سارے معاملات میں, اور پھر اقوام متحدہ کردار پہ بڑا ہی, یعنی اس میں بڑا ہی, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خالی اپیل کر رہے ہیں. آخر یہ یونائٹڈ نیشن سے قرارداد منظور ہو کر کے فوجی کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آخر دنیا میں ہو چکا ہے اس سے پہلے, اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے لحاظ سے یہ ان کو حق حاصل ہے کہ ان ملکوں میں جہاں پہ انسانی جانوں کا خطرہ ہو وہاں پر فوجی کاروائی کریں. لیکن مسئلہ ہے کہ کاروائی کریں کیسے؟ یہ دونوں بڑی طاقت ہیں, روس اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ایک طرف سے اس کا حصہ ہیں. اسی کے نتیجے کے طور پر وہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یمنی جو ہیں وہ قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں ان بڑی طاقتوں کی جدوجہد کے درمیان.
اچھا, اب دوسرا موضوع ہمارا ہے سیریا میں کیمیکل ویپنز کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں. روس نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی اسپانسرڈ جو قرارداد تھی جس کے تحت تو انٹرنیشنل پروب انٹو کیمیکل ویپنز یوز ان سیریا اس کو ایکسٹینڈ ہونا تھا, اس کو ویٹو کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے, یہ بھی بالکل وہی یمن والا معاملہ ہے کہ انسانی جانوں کا اختلاف ہو رہا ہے, انسانی جانیں برباد ہو رہی ہیں اور بڑی طاقتوں کی جنگ ہو رہی ہے. یہ معاملہ خالی اتنا سا دیکھو گے, یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن میکینزم ہے وہاں پر, یعنی اس میں اقوام متحدہ کے نمائندے اور تحقیقات کاروں میں روسی بھی شامل ہیں. روس کے تو نہیں ہوں گے لیکن روس کے لوگ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اس کو 30 دن کی تجدید کے لیے کہا گیا تھا, جسے کل اقوام متحدہ جسے کل روس نے ویٹو کر دیا. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ روس کے ساتھ بولیویا نے ساتھ دیا اس کو کرنے کا, اور چین اور مصر دونوں غیر جانبدار رہے اس کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ ویٹو بڑی چیز ہوتی ہے, حالانکہ وہ 11-2 سے قرارداد منظور ہو گئی تھی لیکن ویٹو کیسے نہیں ہو سکی. اب روس کا اعتراض یہ ہے, روس کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے اس کے مقابلے متوازن قرارداد کا متن پیش کیا تھا جسے امریکہ اور اس کے حواریوں نے مسترد کر دیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرارداد تھی مینڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی, وہ انتہائی غیر متوازن ہے, روس کے خلاف ہے, یہ متعصبانہ ہے. اور اس میں جو انسپیکٹر وہاں نامزد کیے جا رہے ہیں ان کا ماضی یہ رہا ہے کہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں سیریا کے اوپر اور روس کے اوپر. لیکن دوسری طرف ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کی جو ایک رپورٹ آئی تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہو جم یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن میکینزم کی, انہوں نے الزام آئیسس پہ بھی لگایا. تو انہوں نے کہا تھا داعش نے بھی حلب میں کیمیکل ویپن استعمال کیا, جس طرح خان شیخون میں اپریل میں شامیوں نے استعمال کیا تھا, اسی طرح حلب میں بھی کیمیکل ویپن استعمال کر رہا ہے داعش. لیکن ظاہر ہے کہ داعش کوئی جواب دہ تو ہے نہیں, کہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس پہ آپ الزام لگا دیں تو ظاہر کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی تو ہو نہیں سکتی. لیکن اب یہ مسئلہ یہ کہ اب جو معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ اس کی وجہ سے اب یہ کام رک جائے گا. اور ویسے بھی اس علاقے میں 2011 سے یعنی یہ خونریزی میں ہو رہی ہے, اور یہی اصل میں المیہ ہے اس وقت یہ سارے اقوام عالم کا کہ ویٹو کی وجہ سے اور لوگوں نے تمام بڑی طاقتوں نے تمام معاملات کے اندر ایک سائڈ اختیار کر لی ہے, بجائے اس کے انصاف کے راستہ اختیار کرتے انہوں نے ایک طرف متعصبانہ رویے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ انسانی مسئلے کو نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انسانی جانوں کی قیمت پر.
اچھا, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ قبل اس کے کہ ہم جو کانگریس کا ٹیکس بل ہے اس کی طرف جائیں, ایک مختصر سا جواب دیجئے اس کا کہ ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی صاحب کے ساتھ کہ رشیا نے ویٹو کر دیا ہے امریکن اسپانسرڈ ریزولوشن جو ہے ٹو ایکسٹینڈ دا انٹرنیشنل پروب انٹو رشین کیمیکل ویپن سیرین کیمیکل ویپنز ایشو. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کو فری ہینڈ مل جائے گا سیرینز کو؟
تو ابھی بھی ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں حل نہیں کیے جاتے, وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے باہر حل کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوئی رشیا کے ساتھ جو کہ ایک ویٹو پاور ہے, تو انڈر دو سرکمسٹانسز اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لانا جو ہے صرف ایک نمائشی قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے, اصل سولوشن اس کا نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو انکار کر دیا جائے گا, ویٹو کر دیا جائے گا. تو یہ اس لیے اس کو خاص اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک تما تماشا تھا جو ہوا اور ختم ہو گیا. لیکن جہاں تک سیریا کی پوزیشن ہے, سیرین گورنمنٹ کی پوزیشن, اس پہ جو اثرات ہوں گے وہ پرسنل یا پرائیویٹ بیسس پہ کیے جائیں گے رشیا اور امریکہ کے درمیان, نہ کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تھوڑا سی بات کرتے ہیں, یہ جو امریکی کانگریس میں بل ہے, کانگریس کا جو ٹیکس بل ہے, عام آدمی کے لیے, عام امریکی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا آپ کا ظاہر اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہے.
یہ بہت مشکل سی بات ہے کیونکہ ابھی تو صرف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے کیا ہے, اس کے بعد سینٹ کا بھی آئے گا اور دونوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے, تو ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بھی یقین نہیں کہ جو سینٹ کے اندر جو بل آ رہا ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے. دراصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب ریپبلکن پارٹی نے کیمپین کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا, اور وہ پچھلے 20-25 سال سے کہتے آ رہے ہیں, کہ جو بل ہے, جو ٹیکس سسٹم ہے, وہ یہاں کی کارپوریشنز کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے کارپوریشنز انویسٹ نہیں کرتی, اور چونکہ انویسٹ نہیں کرتی اس لیے گروتھ نہیں ہوتی اتنی جتنی ہونی چاہیے, اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آتا جتنا کہ آنا چاہیے. اسی کی بیسس پہ انہوں نے جو کانگریس میں جو ابھی بل پاس کیا ہے اس کے اثرات بڑے مشکل ہیں ان کو بیان کرنا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کلیئر ونر صرف ایک ہی ہے, وہ ہے یہاں کی کارپوریشنز جن کے اوپر ٹیکس بل کم کر دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک مڈل کلاس کا تعلق ہے, ان میں کچھ سٹیٹس میں مڈل کلاس کو کچھ فائدہ ہوگا, لیکن باقی سٹیٹس میں جن کو بلو سٹیٹ کہتے ہیں وہاں پر نقصان ہوگا. تو ایسی کنڈیشن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ الٹیمیٹلی ملک کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ یقین بات کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انسرٹنٹی ضرور بڑھیں گی. اور یہ کہنا کہ اس قسم کے بل کی وجہ سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے گروتھ بڑھے گی, ذرا مشکل سی بات آ جاتی ہے, کیونکہ امریکہ میں گروتھ کیپیسٹی بڑی اب مختصر ہوتی جا رہی ہے, صرف ٹیکس کم کرنے سے وہ گروتھ کیپیسٹی بڑھتی نہیں ہے, ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے ٹیکس ریفارم کے بعد جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. اگر گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے ڈیٹ بڑھے گا, اور جب ڈیٹ بڑھتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو ڈالر ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے, جیسے ہی اس کی قیمت بڑھتی ہے امپورٹس بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, ایکسپورٹس کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ملک کے اندر وہ گروتھ جس کی امید رکھی جاتی تھی وہ نہیں ہوتی. تو ایسی کنڈیشن میں اس بل کے جو اثرات ہیں وہ بڑے انسرٹن ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس طرف جائیں گے, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بل اسی کنڈیشن میں آگے بڑھے گا تو پھر ملک کے اندر بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اگر بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں, اور ان کو کم کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ اپنی جو سوشل اسپینڈنگ ہے جس میں میڈیکیئر وغیرہ شامل آ جاتے ہیں, اگر ان کو کم کرتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی جو ریئل انکم ہے وہ کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. 30 سیکنڈ ہے مسعود عبدالی صاحب, اونلی 30 سیکنڈ, آپ کا کمنٹ.
اہم بات ہے کہ اس بل میں ٹیکس میں چھوٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ سے سادہ اور سہل بھی بنایا گیا, کم از کم ان کا کہنا یہی ہے. بلکہ اسپیکر پال رائن صاحب نے یہ کہا کہ اب جو ریٹرن ہے وہ ٹیکس پوسٹ کارڈ کے سائز کا ہوگا, تو ظاہر سے اس کو سادہ کرنے کے نظریے میں بہت سی ایگزمپشن ختم کی گئی ہیں, تو اس کے نظریے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ریاستیں جہاں پر انکم ٹیکس زیادہ ہے, ٹیکس ریاستی ٹیکس زیادہ ہے, ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی, لیکن وہ ریاستیں جیسے ٹیکسس ہے جہاں پہ ریاستی ٹیکس ہے ہی نہیں, ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. تو نزدیکی طور پہ ہر اس قانون کے طرح کہ جس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, لیکن جیسا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال ہر چیز ہوا میں ہے, اس لیے کہ جب تک یہ سینٹ سے منظور نہ ہو, جب تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر آتا, اور سینٹ میں ریپبلکن کو صرف 2 ووٹوں کی برتری حاصل ہے, اگر ان میں سے 2 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قرارداد منظوری نہ ہو سکے سینٹ سے, اور یہ قانون پاس نہ ہو سکے.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس شافری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.